ہمارے علماء خدا تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے، ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور شان کو نہیں دیکھتے، کہ سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کو انہی پر فضل تھا، مگر باوجود ہے کہ آن حضرت کے رفع جسمی کے بارے میں، یعنی اس بارے میں کہ وہ جسم کے سمیت شب معراج میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے، تقریباً تمام صحابہ کا یہی اعتقاد تھا، جیسا کہ مسیح کے اٹھائے جانے کی نسبت اس زمانہ کے لوگ اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی جسم کے ساتھ اٹھائے جانا اور پھر جسم کے ساتھ اترنا۔ لیکن پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کو تسلیم نہیں کرتی اور کہتی ہیں کہ وہ ایک رویا صالحہ تھی، اور کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نعوذ باللہ ملحدہ یا زاللہ نہیں رکھا، اور نہ اجماع کے برخلاف بات کرنے سے انہیں ٹوٹ کر پڑ گئے۔ اب اے منصفو، اے حق کے طالبو، اے خدا تعالیٰ سے ڈرنے والے بندو، اس مقام میں ذرا ٹھہر جاؤ اور آہستگی اور تدبر سے خوب غور کرو کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر جسم کے ساتھ چڑھ جانا اور پھر جسم کے ساتھ اترنا ایسا عقیدہ نہیں ہے جس پر صدر اول کا اجماع تھا؟ اور بعض صحابی جو اس اجماع کے مخالف قائل ہوئے، کسی نے ان کی تکفیر نہیں کی، نہ ان کا نام ملحد اور ضال اور معول مختی رکھا۔ پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی معراج کا مسئلہ بالکل مسیح کے جسمانی طور پر آسمان پر چڑھنے اور آسمان سے اترنے کا ہم شکل ہے، اور ایک ہم شکل مقدمہ کے بارے میں بعض صحابہ جلیلہ کا ہماری رائے کے مطابق رائے ظاہر کرنا درحقیقت ایک دوسرے پیرایہ میں ہماری رائے کی تائید ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج کی نسبت انکار کرنا درحقیقت اور در پردہ مسیح کے جسمانی رفع و معراج سے بھی انکار ہے۔ تو ہر ایک ایسے مومن کے لیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت مسیح کی عظمت اور عزت سے برتر اور بہتر سمجھتا ہے، طریق ادب یہی ہے کہ یہ اعتقاد رکھے کہ جو مرتبہ قرب اور کمال کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں، وہ مسیح کے لیے بھی بے وجہ اولا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جس حالت میں مسلمانوں کا عام طور پر یہ مذہب ہے کہ مسیح ابن مریم آخری زمانہ میں ایک امتی بن کر آئے گا اور مقتدی ہوگا، نہ مقتدا یعنی نماز میں، بس اس صورت میں صاف ظاہر ہے کہ اس شخص کا درجہ کہ جو آخر امتی بن کر آئے گا اس دوسرے شخص کے درجہ سے نہایت ہی کم تر اور فروتر ہونا چاہیے جس کو امتی کا نبی اور رسول اور پیشوا ٹھہرایا گیا ہے، یعنی ہمارے سید و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بڑے تعجب کا مقام ہوگا کہ ایک امتی کی وہ تعریفیں کی جائیں جو اس کے رسول کی نہیں کی گئیں، اور وہ عظمت اس امتی کو دی جائے جو اس کے رسول کو نہیں دی گئی۔ اور اگر یہ کہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی کر کے کہاں پکارا گیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث دیکھو جس میں امامکم منکم موجود ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ منکم کے خطاب کے مخاطب امتی لوگ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے دنیا کے اخیر تک ہوتے رہیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جب مخاطب صرف امتی لوگ ہیں اور یہ امتیوں کو خوشخبری دی گئی کہ ابن مریم جو آنے والا ہے وہ تم میں سے ہی ہوگا اور تم میں سے ہی پیدا ہوگا، تو دوسرے لفظوں میں اس فکرے کے یہی معنی ہوئے کہ وہ ابن مریم جو آنے والا ہے کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ فقط امتی لوگوں میں سے ایک شخص ہوگا۔ اب سوچنا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر اس بات کے لیے اور کیا قرینہ ہوگا کہ ابن مریم سے اس جگہ وہ نبی مراد نہیں ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، کیونکہ نبوت ایک عطا غیر مجزوز ہے اور نبی کا اس عطا سے محروم و بے نصیب کیا جانا ہرگز جائز نہیں۔ اور اگر فرض کر لیں کہ وہ نبی ہونے کی حالت نہیں آئیں گے اور بحیثیت نبوت نزول فرمائیں گے تو ختم نبوت اس کا معنی ہے، تو یہ قرینہ ایک بڑا بھاری قرینہ ہے، بشرطے کہ کسی کے دل و دماغ میں خدا داد تقویٰ و فہم موجود ہو۔ میرے دوست مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب اپنے ایک خط میں مجھے لکھتے ہیں کہ اگر آپ کا مسیل معود ہونا مان لیا جائے تو پھر بخاری و مسلم و دیگر صحاح نکمی و بیکار ہو جائیں گی اور ایک سخت تفرقہ و امہات مسائل دین میں پڑے گا۔ تو اول میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے دوست وہی مولوی صاحب ہیں کہ جو اپنے اشاعت و سنہ نمبر 7 جلد 7 میں امکانی طور پر اس عاجز کا مسیل مسیح اور پھر معود بھی ہونا تسلیم کر چکے ہیں، کیونکہ براہین احمدیہ میں جس کا مولوی صاحب نے ریویو لکھا ہے ان دونوں داموں کا ذکر ہے، یعنی اس عاجز نے ابراہیم میں صاف اور صریح طور پر لکھا ہے کہ یہ عاجز مسیل مسیح ہے اور نیز موعود بھی ہے جس کے آنے کا وعدہ قرآن شریف اور حدیث میں روحانی طور پر دیا گیا ہے۔ اب مجھے مولوی صاحب کے اس بیان پر کہ ساجس کے مسیل مسیح ماننے سے صحیح بخاری و صحیح مسلم بیکار ہو جائیں گی، دینی عقائد میں ابتری پڑ جائے گی۔ سخت تعجب ہے کیونکہ میں نے اب ان رسالوں میں کوئی نئی بات تو نہیں لکھی، یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں جو میں اس سے پہلے براہین احمدیہ میں لکھ چکا ہوں، جن کی نسبت مولوی صاحب موصوف اپنے ریویو کے معرض بیان میں سکوت اختیار کر کے اس عاجز کی صداقت دعویٰ کی نسبت شہادت دے چکے ہیں، بلکہ امکانی طور پر مسیل مسیح ہونا اس عاجز کا اپنے سری بیان میں تسلیم کر چکے ہیں۔ ہاں، اس رسالہ میں میں نے خدا تعالیٰ سے علم قطعی و یقینی پا کر براہین احمدیہ کے مضمون سے اس قدر زیادہ لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم مثالی اور ذلی وجود کے ساتھ آئے گا، نہ وہی اصلی مسیح۔ تو میں نے اجماعی عقیدہ کی، اگر اجماع فرض کیا جائے، ایک تفسیر کی ہے، نہ اس کے برخلاف کچھ کہا ہے۔ اور مولوی صاحب کو معلوم ہوگا کہ برخلاف اجماع صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے دونوں ٹکڑوں کی نسبت یہی رائے ظاہر کرتی ہیں، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ نہ بیت المقدس میں گئے نہ آسمان پر، بلکہ وہ ایک رویائے صالحہ تھی۔ اب ظاہر ہے کہ عائشہ صدیقہ کا یہ قول بخاری اور مسلم کا کچھ خلل انداز نہیں ہوا، اور نہ سیاستہ کو اس نے ٹکما اور بیکار کر دیا، تو پھر ساجس کے اس دعویٰ اور اس الہام سے سیاستہ کیوں کر نکمی اور بیکار ہو جائیں گی؟ مسیح کا جسم کے ساتھ آسمان پر جانا کہاں ایسا ثابت ہے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو اے میرے عزیز بھائی، اس مقام میں تأمل کر اور جلدی نہ کر، تأمل کو ناظر خطا و ثواب، بے اس شاجو قایان حاضر جواب۔ اور اگر مولوی صاحب یہ عذر پیش کریں کہ ہم نے اگرچہ اپنے ریویو میں امکانی طور پر مسیل مسیح ہونا آپ کا مان لیا ہے، اور ایسا ہی ذلی اور روحانی طور پر مسیح موعود ہونا بھی مان لیا، لیکن ہم نے یہ کب مانا ہے کہ آپ ہمہ وجوہ ان پیشگوئیوں کے مصداق کامل ہیں جو مسیح ابن مریم کے بارے میں سے ہاں میں موجود ہیں؟ اس عذر کا جواب یہ ہے کہ ساجس کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا، بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال و اقبال کے ساتھ بھی آوے، اور ممکن ہے کہ اول وہ دمشق میں ہی نازل ہو۔ مگر اے میرے دوست، مجھے اس بات کے ماننے اور قبول کرنے سے معذور تصور فرمائیے کہ وہی مسیح ابن مریم جو فوت ہو چکا ہے اپنے خاکی جسم کے ساتھ پھر آسمان سے اترے گا۔ اسلام اگرچہ خدا تعالیٰ کو قادر مطلق بیان فرماتا ہے اور فرمودہ خدا اور رسول کو عقل پر فوقیت دیتا ہے، مگر پھر بھی وہ عقل کو معطل اور بیکار ٹھہرانا نہیں چاہتا، اور اگر صاف اور صریح طور پر کوئی امر خلاف عقل کسی الہامی کتاب میں واقعہ ہو اور ہم اس کے چاروں طرف نظر ڈال کر اس حقیقت تک پہنچ جائیں کہ دراصل یہ امر خلاف عقل ہے، برتر از عقل نہیں، تو ہمیں شریعت اور کتاب الہی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس امر غیر معقول کو حقیقت پر حمل کر بیٹھیں، کیونکہ قرآن شریف میں ہمیں صاف تاکید فرمائی گئی ہے کہ آیات متشابہات، یعنی جن کا سمجھنا عقل پر مشتبہ رہے، ان کے ظاہری معنی پر ہرگز زور نہیں دینا چاہیے، کہ درحقیقت یہی مطلب اور مراد خدا تعالیٰ کی ہے، بلکہ اس پر ایمان لانا چاہیے۔ یہاں حاشیہ پہ ایک نوٹ حضور نے دیا ہے، فرماتے ہیں، بعض لوگ موحدین کے فرقے میں سے بحوالہ آیات قرآنی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح ابن مریم انواع و اقسام کے پرندے بنا کر اور ان میں پھونک مار کر زندہ کر دیا کرتے تھے، چنانچہ اسی بنا پر اس عاجز پر اعتراض کیا ہے کہ جس حالت میں مسیل مسیح ہونے کا دعویٰ ہے، تو پھر آپ بھی کوئی مٹی کا پرندہ بنا کر پھر اس کو زندہ کر کے دکھلائیے، کیونکہ جس حالت میں حضرت مسیح کے کروڑ ہا پرندے بنائے ہوئے اب تک موجود ہیں جو ہر طرف پرواز کرتے نظر آتے ہیں، تو پھر مسیل مسیح بھی کسی پرندہ کا خالق ہونا چاہیے۔ ان تمام موہام باطلہ کا جواب یہ ہے کہ وہ آیات جن میں ایسا لکھا ہے متشابہات میں سے ہیں، اور ان کے یہ معنی کرنا کہ گویا خدا تعالیٰ نے اپنے ارادہ اور اذن سے حضرت عیسیٰ کو صفات خالقیت میں شریک کر رکھا تھا، ذریع الحاد اور سخت بے ایمانی ہے، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ اپنی صفات خاصۂ الوہیت بھی دوسروں کو دے سکتا ہے تو اس سے خدائی باطل ہوتی ہے۔ اور موحد صاحب کا یہ عذر کہ ہم ایسا اعتقاد نہیں رکھتے کہ اپنی ذاتی طاقت سے حضرت عیسیٰ خالق طیور تھے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ طاقت خدا تعالیٰ نے اپنے اذن اور ارادہ سے ان کو دے رکھی تھی اور اپنی مرضی سے ان کو اپنی خالقیت کا حصہ دار بنا دیا تھا، اور یہ اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے اپنا مسیل بنا دیوے قادر مطلق جو ہوا۔ یہ سراسر مشرکانہ باتیں ہیں، اور کفر سے بدتر اس موحد کو یہ بھی کہا گیا کہ کیا تم اب شناخت کر سکتے ہو کہ ان پرندوں میں سے کون سے ایسے پرندے ہیں جو خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور کون سے ایسے پرندے ہیں جو ان پرندوں کی نسل ہیں جن کے حضرت عیسیٰ خالق ہیں؟ تو اس نے اپنے ساکت رہنے سے یہی جواب دیا کہ میں شناخت نہیں کر سکتا۔ اب واضح رہے کہ اس زمانہ کے بعض موحدین کا یہ اعتقاد کہ پرندوں کے نو میں سے کچھ تو خدا تعالیٰ کی مخلوق اور کچھ حضرت عیسیٰ کی مخلوق ہے، سراسر فاسد اور مشرکانہ خیال ہے، اور ایسا خیال رکھنے والا بلا شبہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ عذر کہ ہم حضرت عیسیٰ کو خدا تو نہیں مانتے، بلکہ یہ مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے بعض اپنی خدائی کی صفتیں ان کو عطا کر دی تھیں، نہایت مکروہ اور باطل عذر ہے۔ کیونکہ اگر خدا تعالیٰ اپنے اذن اور ارادہ سے اپنی خدائی کی صفتیں بندوں کو دے سکتا ہے، تو بلا شبہ وہ اپنی ساری صفتیں خدائی کی ایک بندے کو دے کر پورا خدا بنا سکتا ہے۔ بس اس صورت میں مخلوق پرستوں کے کل مذاہب سچے ٹھہر جائیں گے۔ اگر خدا تعالیٰ کسی بشر کو اپنے اذن اور ارادہ سے خالقیت کی صفت عطا کر سکتا ہے، پھر وہ اس طرح کسی کو اذن اور ارادہ سے اپنی طرح عالم الغیب بھی بنا سکتا ہے، اور اس کو ایسی قوت بخش سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرح ہر جگہ حاضر ناظر ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اگر خدائی کی صفتیں بھی بندوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں، تو پھر خدا تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونا باطل ہے۔ جس قدر دنیا میں مخلوق پرست ہیں، وہ بھی یہ تو نہیں کہتے کہ ہمارے معبود خدا ہیں، بلکہ ان موحدوں کی طرح ان کا بھی درحقیقت یہی قول ہے کہ ہمارے معبودوں کو خدا تعالیٰ نے خدائی کی طاقتیں دے رکھی ہیں، رب اعلیٰ و برتر تو وہی ہے، اور یہ صرف چھوٹے چھوٹے خدا ہیں۔ تعجب کہ یہ لوگ یا رسول اللہ کہنا شرک کا کلمہ سمجھ کر منع کرتے ہیں، لیکن مریم کے ایک عاجز بیٹے کو خدائی کا حصہ دار بنا رہے ہیں۔ بھائیو، آپ لوگوں کا دراصل یہی مذہب ہے کہ خدائی بھی مخلوق میں تقسیم ہو سکتی ہے، اور خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی صفت خالقیت و رازقیت و عالمیت و قادریت وغیرہ میں ہمیشہ کے لیے شریک کر دیتا ہے، تو پھر آپ لوگوں نے اپنے بدعتی بھائیوں سے اس قدر جنگ و جدل کیوں شروع کر رکھی ہے؟ وہ بیچارے بھی تو اپنے اولیاء کو خدا کر کے نہیں مانتے، صرف یہی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے اذن اور ارادہ سے کچھ کچھ خدائی طاقتیں انہیں دے رکھی ہیں، اور انہی طاقتوں کی وجہ سے جو بإذن الٰہی ان کو حاصل ہیں، وہ کسی کو بیٹا دیتے ہیں اور کسی کو بیٹی، اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، نظریں نیازیں لیتے ہیں اور مرادیں دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی طالب حق یہ سوال کرے کہ اگر ایسے عقائد سراسر باطل مشرکانہ خیالات ہیں، تو ان آیات فرقانیہ کے صحیح معنی کیا ہیں جن میں لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم مٹی کے پرندے بنا کر پھونک ان میں مارتا تھا، تو وہ بإذن الٰہی پرندے ہو جاتے تھے۔ تو واضح ہو کہ انبیاء کے معجزات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو محض سماوی امور ہوتے ہیں جن میں انسان کی تدبیر اور عقل کو کچھ دخل نہیں ہوتا، جیسے شق القمر جو ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ خدا تعالیٰ کی غیر محدود قدرت نے ایک راست باز اور کامل نبی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اس کو دکھایا تھا۔ دوسرے عقلی معجزات ہیں جو اس خارق عادت عقل کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، جو الہام الہی سے ملتی ہے، جیسے حضرت سلیمان کا وہ معجزہ جو سرہم ممرد من قواریر ہے، جس کو دیکھ کر بلقیس کو ایمان نصیب ہوا۔ اب جاننا چاہیے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت مسیح کا معجزہ حضرت سلیمان کے معجزہ کی طرح صرف عقلی تھا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ان دنوں میں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیالات جھکے ہوئے تھے کہ جو شعبدہ بازی کی قسم میں سے اور دراصل بے سود اور عوام کو فریفتہ کرنے والے تھے، وہ لوگ جو فرعون کے وقت میں مصر میں ایسے ایسے کام کرتے تھے جو سانپ بنا کر دکھلا دیتے تھے، اور کئی قسم کے جانور تیار کر کے ان کو زندہ جانوروں کی طرح چلا دیتے تھے، وہ حضرت مسیح کے وقت میں عام طور پر یہودیوں کے ملکوں میں پھیل گئے تھے، اور یہودیوں نے ان کے بہت سے ساحرانہ کام سیکھ لیے تھے، جیسا کہ قرآن کریم بھی اس بات کا شاہد ہے۔ سو کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو جو ایک مٹی کا کھلونا کسی کل کے دمانے یا کسی پھونک مارنے کے طور پر ایسا پرواز کرتا ہو جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے، یا اگر پرواز نہیں تو پیروں سے چلتا ہو، کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بڑھئی کا کام در حقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے، اور جیسے انسان میں قوا موجود ہیں انہی کے موافق کے اعجاز کے طور پر بھی مدد ملتی ہے، جیسے ایسے ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی قوا جو دقائق اور معارف تک پہنچنے میں نہایت تیز و قوی تھے، تو انہی کے موافق قرآن شریف کا معجزہ دیا گیا جو جامع جمیع دقائق و معارف الہیہ ہے۔ بس اس سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح نے اپنے دادا سلیمان کی طرح اس وقت کے مخالفین کو یہ عقلی معجزہ دکھلایا ہو، اور ایسا معجزہ دکھلانا عقل سے بعید بھی نہیں، کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر سنا ایسی ایسی چڑیاں بنا لیتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں اور ہلتی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ بعض چڑیاں کل کے ذریعے سے پرواز بھی کرتی ہیں۔ بمبئی اور کلکتہ میں ایسے کھلونے بہت بنتے ہیں اور یورپ اور امریکہ کے ملکوں میں بکثرت ہیں، اور ہر سال نئے نئے نکلتے آتے ہیں، اور چونکہ قرآن شریف اکثر استعارات سے بھرا ہوا ہے اس لیے ان آیات کے روحانی طور پر معنی بھی کر سکتے ہیں کہ مٹی کی چڑیوں سے مراد وہ امی اور نادان لوگ ہیں جن کو حضرت عیسیٰ نے اپنا رفیق بنایا، گویا اپنی صحبت میں لے کر پرندوں کی صورت کا خاکہ کھینچا، پھر ہدایت کی روح ان میں پھونک دی جس سے وہ پرواز کرنے لگے۔ ماں سوا اس کے یہ بھی قرین قیاس ہے کہ ایسے ایسے اعجاز طریق عمل و ترب یعنی مسمریزی طریق سے بطور نہ و لاب نہ بطور حقیقت ظہور میں آ سکیں، کیونکہ عمل و ترب میں جس کو زمانہ حال میں مسمریزم کہتے ہیں ایسے ایسے عجائبات ہیں کہ اس میں پوری پوری مشق کرنے والے اپنی روح کی گرمی دوسری چیزوں پر ڈال کر ان چیزوں کو زندہ کے موافق کر دکھاتے ہیں۔ انسان کی روح میں کچھ ایسی خاصیت ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گرمی ایک جماعت پر جو بالکل بے جان ہے ڈال سکتی ہے، تب جماعت سے وہ بعض حرکات صادر ہوتی ہیں جو زندوں سے صادر ہوا کرتی ہیں۔ راقم رسالہ حاضر نے اس علم کے بعض مشق کرنے والوں کو دیکھا ہے جو انہوں نے ایک لکڑی کی تپائی پر ہاتھ رکھ کر ایسا اپنی حیوانی روح سے اسے گرم کیا کہ اس نے چار پائیوں کی طرح حرکت کرنا شروع کر دیا، اور کتنے آدمی گھوڑے کی طرح اس پر سوار ہوئے اور اس کی تیزی اور حرکت میں کچھ کمی نہ ہوئی۔ تو یقینی طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص اس فن میں کامل مشق رکھنے والا مٹی کا ایک پرندہ بنا کر اس کو پرواز کرتا ہوا بھی دکھا دے تو کچھ بعید نہیں، کیونکہ کچھ اندازہ نہیں کیا گیا کہ اس فن کے کمال کی کہاں تک انتہا ہے، اور جبکہ ہم بچشم خود دیکھتے ہیں کہ اس فن کے ذریعے سے ایک جماعت میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جانداروں کی طرح چلنے لگتا ہے، تو پھر اگر اس میں پرواز بھی ہو تو بعید کیا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا جانور جو مٹی یا لکڑی وغیرہ سے بنایا جاوے اور عمل و ترب سے اپنی روح کی گرمی اس کو پہنچائی جائے، وہ در حقیقت زندہ نہیں ہوتا بلکہ بدستور بے جان اور جماد ہوتا ہے، صرف عامل کی روح کی گرمی بارود کی طرح اس کو جنبش میں لاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان پرندوں کا پرواز کرنا قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ہلنا اور جنبش کرنا بھی بپایا ثبوت نہیں پہنچتا، اور نہ در حقیقت ان کا زندہ ہو جانا ثابت ہوتا ہے۔ اس جگہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ سلب امراض کرنا یا اپنی روح کی گرمی جماعت میں ڈال دینا در حقیقت یہ سب عمل و ترب کی شاخیں ہیں۔ ہر ایک زمانہ میں ایسے لوگ ہوتے رہتے ہیں اور اب بھی ہیں جو اس روحانی عمل کے ذریعے سے سلب امراض کرتے رہے ہیں، اور مفلوج و مبروس متکوک وغیرہ ان کی توجہ سے اچھے ہوتے رہے ہیں۔ جن لوگوں کی معلومات وسیع ہیں وہ میرے اس بیان پر شہادت دے سکتے ہیں کہ بعض فقراء نقشبندی اور سہروردی وغیرہ نے بھی ان مشقوں کی طرف بہت توجہ کی تھی، اور بعض ان میں یہاں تک مشاق گزرے ہیں کہ سدھا بیماروں کو اپنے یمین و یسار میں بٹھا کر صرف نظر سے اچھا کر دیتے تھے، اور محی الدین ابن عربی صاحب کو بھی اس میں خاص درجہ کی مشق تھی۔ اولیاء اور اہل سلوک کی تواریخ اور سوانح پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کاملین ایسے عملوں سے پرہیز کرتے رہے ہیں، مگر بعض لوگ اپنی ولایت کا ایک ثبوت بنانے کی غرض سے یا کسی اور نیت سے ان مشغلوں میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اب یہ بات قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم بإذن حکم الہی الیسا نبی کی طرح اس عمل و ترب میں کمال رکھتے تھے۔ وہ الیسا کے درجۂ کاملہ سے کم رہے ہوئے تھے، کیونکہ الیسا کی لاش نے بھی معجزہ دکھلایا کہ اس کی ہڈیوں کے لگنے سے ایک مردہ زندہ ہو گیا، مگر چوروں کی لاشیں مسیح کے جسم کے ساتھ لگنے سے ہرگز زندہ نہ ہو سکے۔ یعنی وہ دو چور جو مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، بہرحال مسیح کی یہ تربی کاروائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور خاص مصلحت کے تھیں، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عمل ایسا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں۔ اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ناجوبہ نمائیوں میں حضرت مسیح ابن مریم سے کم نہ رہتا، لیکن مجھے وہ روحانی طریق پسند ہے جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مارا ہے، اور حضرت مسیح نے بھی اس عمل جسمانی کو یہودیوں کے جسمانی اور پست خیالات کی وجہ سے جو ان کی فطرت میں مرکوز تھے بإذن و حکم الہی اختیار کیا تھا، ورنہ دراصل مسیح کو بھی یہ عمل پسند نہ تھا۔ واضح ہو کہ اس عمل جسمانی کا ایک نہایت برا خاصہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے تئیں اس مشغولی میں ڈالے اور جسمانی مرضوں کے رفع دفع کرنے کے لیے اپنی دلی اور دماغی طاقتوں کو خرچ کرتا رہے، وہ اپنی ان روحانی تاثیروں میں جو روح پر اثر ڈال کر روحانی بیماریوں کو دور کرتی ہیں بہت ضعیف اور نکما ہو جاتا ہے، اور امر تنویر باطن اور تزکیہ نفوس کا جو اصل مقصد ہے اس کے ہاتھ بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گو حضرت مسیح جسمانی بیماروں کو اس عمل کے ذریعے سے اچھا کرتے رہے، مگر ہدایت اور توحید اور دینی استقامتوں کے کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے کے بارے میں ان کی کاروائیوں کا نمبر ایسا کم درجہ کا رہا کہ قریب قریب ناکام کے رہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ان جسمانی امور کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور تمام زور اپنی روح کا دلوں میں ہدایت پیدا ہونے کے لیے ڈالا، اسی وجہ سے تکویل نفوس میں سب سے بڑھ کر رہے اور ہزارہا بندگان خدا کو کمال کے درجہ تک پہنچا دیا، اور اصلاح خلق اور اندرونی تبدیلیوں میں وہ ید بیضہ دکھلایا کہ جس کی ابتدائے دنیا سے آج تک نظیر نہیں پائی جاتی۔ حضرت مسیح کے عمل و طرز سے وہ مردے جو زندہ ہوتے تھے، یعنی وہ قریب المرگ آدمی جو گویا نئے سرے سے زندہ ہو جاتے تھے، وہ بلا توقف چند منٹ میں مر جاتے تھے، کیونکہ بذریعہ عمل و طرز روح کی گرمی اور زندگی صرف عارضی طور پر ان میں پیدا ہو جاتی تھی، مگر جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور یہ جو میں نے مسمریزی طریق کا عمل و طرز نام رکھا، جس میں حضرت مسیح بھی کسی درجہ تک مشق رکھتے تھے، یہ الہامی نام ہے اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ عمل و طرز ہے، اور اس عمل کے عجائبات کی نسبت یہ الہام ہوا ھذا ھو الطرز الذی لا یعلمون، یعنی یہ وہ عمل و طرز ہے جس کی اصل حقیقت کی زبان حال کے لوگوں کو کچھ خبر نہیں، ورنہ خدا تعالیٰ اپنی ہر یک صفت میں واحد لا شریک ہے، اپنی صفات الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ فرقان کریم کی آیات و بینات میں اس قدر اس مضمون کی تاکید پائی جاتی ہے جو کسی پر مخفی نہیں، جیسا کہ وہ عزا اسمہ فرماتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون ولا یملکون لانفسہم ذرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاۃ ولا نشورا، سورۃ الفرقان الجزء 18۔ یعنی خدا وہ خدا ہے جو تمام زمین و آسمان کا اکیلا مالک ہے، کوئی اس کا حصہ دار نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اور نہ اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک، اور اسی نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور پھر ایک حد تک اس کے جسم اور اس کی طاقتوں اور اس کی عمر کو محدود کر دیا، اور مشرکوں نے بجز اس خدا حقیقی کے اور ایسے ایسے خدا مقرر کر رکھے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ پیدا شدہ اور مخلوق ہیں، اپنے ضرر اور نفع کے مالک نہیں ہیں، اور نہ موت اور زندگی اور جی اٹھنے کے مالک ہیں۔ اب دیکھو خدا تعالیٰ صاف صاف طور پر فرما رہا ہے کہ بجز میرے کوئی اور خالق نہیں، بلکہ ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ تمام جہان مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا، اور صاف فرماتا ہے کہ کوئی شخص موت اور حیات اور ضرر اور نفع کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اس جگہ ظاہر ہے کہ اگر کسی مخلوق کو موت اور حیات کا مالک بنا دینا اور اپنی صفات میں شریک کر دینا اس کی عادت میں داخل ہوتا
تو وہ بطور استثناء ایسے لوگوں کو ضرور باہر رکھ لیتا
اور ایسی اعلیٰ توحید کی ہمیں ہرگز تعلیم نہ دیتا۔ اگر یہ وسواس دل میں گزرے کہ پھر اللہ جل شانہ نے مسیح ابن مریم کی نسبت اس قصے میں جہاں پرندے بنانے کا ذکر ہے تخلقوں کا لفظ کیوں استعمال کیا جس کے بظاہر یہ معنی ہیں کہ تو پیدا کرتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ حضرت عیسیٰ کو خالق قرار دینا بطور استعارہ ہے، جیسا کہ اس دوسری آیت میں فرمایا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بلا شبہ حقیقی اور سچا خالق خدا تعالیٰ ہے، اور جو لوگ مٹی یا لکڑی کے کھلونے بناتے ہیں وہ بھی خالق ہیں مگر جھوٹے خالق، جن کے فعل کی اصلیت کچھ بھی نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کیوں بطور معجزہ جائز نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اذن اور ارادہ الہی سے حقیقت میں پرندے بنا لیتے ہوں اور وہ پرندے ان کی اعجازی پھونک سے پرواز کر جاتے ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے اذن اور ارادہ سے کسی شخص کو موت اور حیات اور ضرر اور نفع کا مالک نہیں بناتا۔ نبی لوگ دعا اور تجرب سے معجزہ مانگتے ہیں، معجزہ نمائی کی ایسی قدرت نہیں رکھتے جیسا کہ انسان کو ہاتھ پیر ہلانے کی قدرت ہوتی ہے۔ غرض معجزہ کی حقیقت اور مرتبہ سے یہ امر بالا تر اور ان صفات خاصہ خدا تعالیٰ میں سے ہے جو کسی حالت میں بشر کو مل نہیں سکتی۔ معجزہ کی حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایک امر خارق عادت یا ایک امر خیال اور گمان سے باہر اور امید سے بڑھ کر ایک اپنے رسول کی عزت اور صداقت ظاہر کرنے کے لیے اور اس کے مخالفین کے عجز اور مغلوبیت جتلانے کی غرض سے اپنے ارادہ خاص سے یا اس رسول کی دعا اور درخواست سے آپ ظاہر فرماتا ہے، اگر ایسے طور سے جو اس کی صفات وحدانیت و تقدس و کمال کے منافی اور مغائر نہ ہو اور کسی دوسرے کی وکالت یا کارسازی کا اس میں کچھ دخل نہ ہو۔ اب ہر یک دانشمند سوچ سکتا ہے کہ یہ صورت ہرگز معجزہ کی صورت نہیں کہ خدا تعالیٰ دائمی طور پر ایک شخص کو اجازت اور اذن دے دے کہ تو مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارا کر، وہ حقیقت میں جانور بن جایا کریں گے اور ان میں گوشت اور ہڈی اور خون اور تمام اعضاء جانوروں کے بن جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ پرندوں کے بنانے میں اپنی خالقیت کا کسی کو وکیل ٹھہرا سکتا ہے تو تمام امور خالقیت میں وکالت تامہ کا عہدہ بھی کسی کو دے سکتا ہے۔ اس صورت میں خدا تعالیٰ کی صفات میں شریک ہونا جائز ہوگا، وہ اس کے حکم اور اذن سے ہی صحیح اور نیز ایسے خالقوں کے سامنے اور فتشابہ الخلق علیہم کی مجبوری سے خالق حقیقی کی معرفت مشتبہ ہو جائے گی۔ غرض یہ اعجاز کی صورت نہیں، یہ تو خدائی کا حصہ دار بنانا ہے۔ بعض دانشمند شرک سے بچنے کے لیے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ حضرت مسیح جو پرندے بناتے تھے وہ بہت دیر تک جیتے نہیں تھے، ان کی عمر چھوٹی ہوتی تھی، تھوڑی مسافت تک پرواز کر کے پھر گر کر مر جاتے تھے۔ لیکن یہ عذر بالکل فضول ہے اور صرف اس حالت میں ماننے کے لائق ہے کہ جب یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ان پرندوں میں واقعی اور حقیقی حیات پیدا نہیں ہوتی تھی بلکہ صرف ذلی اور مجازی اور جھوٹی حیات جو عمل و ترب کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہے ایک جھوٹی جھلک کی طرح ان میں نمودار ہو جاتی تھی۔ بس اگر اتنی ہی بات ہے تو ہم اس کو پہلے سے تسلیم کر چکے ہیں۔ ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ عمل و ترب کے ذریعے سے پھونک کی ہوا میں وہ قوت پیدا ہو جائے جو اس دخان میں پیدا ہوتی ہے جس کی تحریک سے غبارہ اوپر کو چڑھتا ہے۔ سانح فطرت نے اس مخلوقات میں بہت کچھ خواص مخفی رکھے ہوئے ہیں، ایک شریک صفات باری ہونا ممکن نہیں، اور کون سی صنعت ہے جو غیر ممکن ہے؟ اور اگر یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ان پرندوں میں واقعی اور حقیقی حیات پیدا ہو جاتی تھی اور سچ مچ ان میں ہڈیاں، گوشت، پوست، خون وغیرہ اعضاء بن کر جان پڑ جاتی تھی، تو اس صورت میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان میں جاندار ہونے کے تمام لوازم پیدا ہو جاتے ہوں گے اور وہ کھانے کے بھی لائق ہوتے ہوں گے، اور ان کی نسل بھی آج تک کروڑا پرندے زمین پر موجود ہوں گے اور کسی بیماری سے یا شکاری کے ہاتھ سے مرتے ہوں گے، تو ایسا اعتقاد بلا شبہ شرک ہے۔ بہت لوگ اس وسوسہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی نبی کے دعا کرنے سے کوئی مردہ زندہ ہو جائے یا کوئی جماعت جاندار بن جائے تو اس میں کون سا شرک ہے۔ ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ اس جگہ دعا کا کچھ ذکر نہیں، اور دعا قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اور دعا پر جو فعل مترتب ہوتا ہے وہ فعل الہی ہوتا ہے، نبی کا اس میں کچھ دخل نہیں ہوتا۔ اور نبی خواہ دعا کرنے کے بعد فوت ہو جائے، نبی کے موجود ہونے یا نہ ہونے کی اس میں کچھ حاجت نہیں ہوتی، غرض نبی کی طرف سے صرف دعا ہوتی ہے جو کبھی قبول اور کبھی رد بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس جگہ وہ صورت نہیں، اناجیل اربعہ کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح جو جو کام اپنی قوم کو دکھلاتا تھا وہ دعا کے ذریعے سے ہرگز نہیں تھے، اور قرآن شریف میں بھی کسی جگہ یہ ذکر نہیں کہ مسیح بیماروں کے چنگا کرنے یا پرندوں کے بنانے کے وقت دعا کرتا تھا، بلکہ وہ اپنی روح کے ذریعے سے جس کو روح القدس کے فیضان سے برکت بخشی گئی تھی ایسے ایسے کام اقتداری طور پر دکھاتا تھا۔ چنانچہ جس نے کبھی اپنی عمر میں غور سے انجیل پڑھی ہوگی وہ ہمارے اس بیان کی بے یقین تمام تصدیق کرے گا، اور قرآن شریف کی آیات بھی با آواز بلند یہی پکار رہی ہیں کہ مسیح کے ایسے عجائب کاموں میں اس کو طاقت بخشی گئی تھی، اور خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ وہ ایک فطرتی طاقت تھی جو ہر یک فرد بشر کی فطرت میں معدے ہے، مسیح سے اس کی کچھ خصوصیت نہیں۔ چنانچہ اس بات کا تجربہ اس زمانے میں ہو رہا ہے مسیح کے معجزات تو اس تالاب کی وجہ سے بے رونق اور بے قدر تھے جو مسیح کی ولادت سے بھی پہلے مظہر عجائبات تھا، جس میں ہر قسم کے بیمار اور تمام مجزوم، مفلوج، مبروس وغیرہ ایک ہی غوطہ مار کر اچھے ہو جاتے تھے۔ لیکن بعد کے زمانوں میں جو لوگوں نے اس قسم کے خوارق دکھلائے، اس وقت تو کوئی تالاب بھی موجود نہیں تھا۔ غرض یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرکانہ خیال ہے کہ مسیح مٹی کے پرندے بنا کر اور ان میں پھونک مار کر انہیں سچ مچ کے جانور بنا دیتا تھا۔ نہیں، بلکہ صرف عمل و ترب تھا جو روح کی قوت سے ترقی پذیر ہو گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مسیح ایسے کام کے لیے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا جس میں روح القدس کی تاثیر رکھی گئی تھی۔ بہرحال یہ معجزہ صرف ایک کھیل کی قسم میں سے تھا، اور وہ مٹی در حقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی، جیسے سامری کا گوشالہ۔ فتتبر وَإِنَّهُ نُقْطَةً جَلِيلَةً مَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ نَظِيمٍ۔ یہاں حاشیہ کا نوٹ ختم ہوتا ہے۔